السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 118 افراد کی اموات کے بعد کل اموات 4304 تک پہنچ گئی ہیں. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2846 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 2600 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. امریکہ کے 18 ریاستوں میں گزشتہ ہفتے کرونا وائرس کے ریکارڈ کیسز سامنے آئے ہیں. چین کے دارالحکومت بیجنگ میں جزوی لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ جاری ہے. برطانیہ نے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اپنے شہر لیسٹر کو بند کر دیا ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 5,05,000 سے زیادہ ہے اور کیسز 1,06,000 کے قریب ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. طالبان نے روس کے انٹیلیجنس یونٹ کی جانب سے افغانستان میں امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے عوض جنگجوؤں کو انعام دینے کی خبروں کی تردید کی ہے. پیر کو ایک ٹویٹ میں ترجمان طالبان سہیل شاہین نے بتایا کہ طالبان کے چیف مذاکرات کار ملا عبدالغنی برادر نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں افغان امن عمل سمیت قیدیوں کے تبادلے پر مشاورت کی گئی. انہوں نے کہا کہ دوران گفتگو ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ طالبان افغان سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے معاہدے پر قائم ہیں. طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ روس کی خفیہ ایجنسی نے امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے عوض طالبان جنگجوؤں کو انعام دینے کی پیشکش کی تھی. صدر ٹرمپ پر یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ مذکورہ بریفنگ ملنے کے باوجود انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، جبکہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں یا کسی اور اعلی حکومتی عہدیدار کو ایسی کوئی بریفنگ نہیں دی گئی. البتہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے پیر کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ غیر مصدقہ اطلاعات تھیں، لہذا صدر کو آگاہ نہیں کیا گیا. وائٹ ہاؤس نے روس کی ملٹری انٹیلیجنس یونٹ کی جانب سے طالبان کو امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے بدلے انعام کی پیشکش کی معلومات صدر ٹرمپ تک نہ پہنچانے کے معاملے پر دفاعی پوزیشن اختیار کی ہے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیلی میکنینی نے پیر کو کہا ہے کہ امریکہ کے صدر تک کوئی بھی معلومات پہنچانے سے قبل اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے اور اس معاملے میں تصدیق نہیں ہو سکی تھی. البتہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے پیر کو دو عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ یہ معلومات فروری میں صدر ٹرمپ کو روزانہ دی جانے والی بریفنگ میں موجود تھیں. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں خبر شائع ہوئی تھی جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے انٹیلیجنس معلومات کو نظر انداز کیا، جس میں روس کی ملٹری انٹیلیجنس کی جانب سے طالبان کو افغانستان میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر انعام کی پیشکش کی گئی تھی. امریکی صدر بھی تردید کر چکے ہیں کہ انہیں کبھی کسی نے نہیں بتایا تھا کہ روس کی فوجی انٹیلیجنس یونٹ نے بڑی رازداری کے ساتھ طالبان عسکریت پسندوں کو افغانستان میں امریکی فوجیوں کو مارنے پر انعام دینے کی پیشکش کی تھی. کچھ ڈیموکریٹ ارکان کو اس معاملے پر وائٹ ہاؤس میں منگل کو بریفنگ بھی دی جائے گی. افغانستان میں یورپین یونین کے مشنوں کے سربراہان سمیت یورپین یونین کے وفد نے افغانستان میں عید کے موقع پر اعلان کردہ فائر بندی کے بعد سے تشدد میں بڑے پیمانے پر ہونے والے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. مئی سن 2020 کے بعد سے افغانستان میں امن و امان کی صورتحال بہت حد تک خراب ہو گئی ہے، اور یورپین یونین کونسل کے وفد نے تشدد اس کی بڑھتی ہوئی سطح کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. کراچی میں پیر کے روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ پر حملے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے، جبکہ دہشت گردوں کے شناخت کا عمل بھی جاری ہے. ادھر سیکیورٹی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حملے کا اصل مقصد پاکستان کی معاشی شہرت کو نشانہ بنا کر دنیا میں ملک کا تاثر خراب کرنے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کو واضح پیغام پہنچانا تھا کہ وہ مزید سرمایہ کاری سے گریز کریں. جبکہ بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حملے کے پیچھے پاکستان میں چین کے مفادات کو ضرب پہنچانے کا مقصد بھی شامل ہے. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اہم رپورٹوں کے ساتھ. وائٹ ہاؤس نے روس کی ملٹری انٹیلیجنس یونٹ کی جانب سے طالبان کو امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے بدلے انعام کی پیشکش کی معلومات صدر ٹرمپ تک نہ پہنچانے کے معاملے پر دفاعی پوزیشن اختیار کی ہے. عدیل احمد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیلی میکنینی نے پیر کو کہا ہے کہ امریکہ کے صدر تک کوئی بھی معلومات پہنچانے سے قبل اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے اور اس معاملے میں تصدیق نہیں ہو سکی تھی. البتہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے پیر کو دو عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ یہ معلومات فروری میں صدر ٹرمپ کو روزانہ دی جانے والی بریفنگ میں موجود تھیں. روس کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نقصان پہنچانے کی انٹیلیجنس معلومات کے معاملے پر نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف، قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن اور وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف مارک میڈوز نے ایوان نمائندگان کے 8 ریپبلکن اراکین کو بریفنگ بھی دی ہے. بریفنگ کے بعد دو ریپبلکن اراکین نے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. میک تھون بیری اور لیز چینی نے بریفنگ کے بعد اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روس یا کسی دوسرے ملک کی جانب سے ہماری افواج کو نشانہ بنانے سے متعلق کسی بھی معلومات کا بھرپور طریقے سے تعاقب کیا جانا چاہیے. دوسری جانب جان ریڈکلف اور سی آئی اے کی ڈائریکٹر جینا ہیسپل نے پیر کو بیانات جاری کیے ہیں جس میں انہوں نے اس انٹیلیجنس معلومات کو ہینڈل کرنے کا دفاع کیا اور میڈیا میں اس سے متعلق خبریں لیک کرنے پر تنقید کی ہے. ریڈکلف نے کہا ہے کہ کسی بھی خفیہ معلومات کو لیک کرنے سے انٹیلیجنس کو جمع کرنے، اس کا اندازہ لگانے اور خطرات سے نمٹنے میں خلل پڑتا ہے اور اس سے ہماری فورسز کے لیے خطرات بھی بڑھتے ہیں. جان ریڈکلف نے بیان میں کہا کہ ہم ابھی تک اس مبینہ انٹیلیجنس کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں جو حالیہ دنوں میں میڈیا میں رپورٹ کی گئی ہیں. ہم صدر ٹرمپ اور کانگریس کے ارکان کو صحیح وقت آنے پر بریف کریں گے. خیال رہے کہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں ایک خبر شائع ہوئی تھی جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے انٹیلیجنس معلومات کو نظر انداز کیا، جس میں روس کی ملٹری انٹیلیجنس کی جانب سے طالبان کو افغانستان میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر انعام کی پیشکش کی گئی تھی. نیو یارک ٹائمز نے ذرائع کے حوالے سے جمعے کو رپورٹ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ کو اس انٹیلیجنس معلومات سے آگاہ کیا گیا تھا، جس پر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے تردید کی ہے کہ صدر ٹرمپ کو اس معاملے پر بریف نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اس انٹیلیجنس معلومات کے مصدقہ ہونے پر امریکی ایجنسیز کا اتفاق نہیں تھا. امریکی صدر بھی تردید کر چکے ہیں کہ انہیں کبھی کسی نے نہیں بتایا تھا کہ روس کی فوجی انٹیلیجنس یونٹ نے بڑی رازداری کے ساتھ طالبان عسکریت پسندوں کو افغانستان میں امریکی فوجیوں کو مارنے پر انعام دینے کی پیشکش کی تھی. جان ریڈکلف کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس حکام اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن وہ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کو مطمئن نہیں کر سکے. پیلوسی نے ریڈکلف اور سی آئی اے کی ڈائریکٹر جینا سے اس معاملے پر گفتگو کے بعد کہا ہے کہ بہت سارے سنجیدہ سوالات کے جواب ملنا باقی ہیں. کچھ ڈیموکریٹ ارکان کو اس معاملے پر وائٹ ہاؤس میں منگل کو بریفنگ بھی دی جائے گی.
ادھر طالبان نے روس کے انٹیلیجنس یونٹ کی جانب سے افغانستان میں امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے عوض جنگجوؤں کو انعام دینے کی خبروں کی تردید کی ہے. طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے پیر کے روز ایک ٹویٹ پیغام میں بتایا کہ طالبان کے چیف مذاکرات کار ملا عبدالغنی برادر نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے، جس میں افغان امن عمل سمیت قیدیوں کے تبادلے پر مشاورت کی گئی. انہوں نے کہا کہ دوران گفتگو ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ طالبان افغان سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے معاہدے پر قائم ہے. طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ رابطہ ایسے وقت پر ہوا جب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کو ایک بریفنگ میں بتا دیا گیا تھا کہ روس کی خفیہ ایجنسی نے امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے عوض طالبان جنگجوؤں کو انعام دینے کی پیشکش کی تھی، جسے مسترد کیا گیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے طالبان کے نائب سربراہ ملا عبدالغنی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے. تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے لیے ہم پیش کریں گے. پاکستان کے شہر کراچی میں پیر کے روز پاکستان سٹاک مارکیٹ پر حملے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے، جبکہ دہشت گردوں کی شناخت کا عمل بھی جاری ہے. ادھر سیکیورٹی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ حملے کا اصل مقصد پاکستان کی معاشی شہرت کو نشانہ بنا کر دنیا میں ملک کا تاثر خراب کرنے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کو پیغام پہنچانا ہے کہ وہ مزید سرمایہ کاری سے گریز کریں. جبکہ بعض ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے پاکستان میں چین کے مفادات کو ضرر پہنچانے کا مقصد بھی موجود ہے. تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
کراچی میں پیر کی صبح پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر مسلح افراد کے حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جس کے بعد پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت کا عمل بھی جاری ہے۔ ادھر دوسری جانب سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ پر حملہ کر کے دہشت گردوں کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق ایسے حملوں کے خاص مقاصد ہوتے ہیں جس کی بڑی اہمیت ہے۔ سیکیورٹی امور پر تجزیہ کا لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی اس واردات کو پاکستان کی پہلے سے کمزور معاشی حالت کو نشانہ بنانے کے ساتھ اس حقیقت پر بھی پرکھنے کی ضرورت ہے جس کے تحت اسٹاک مارکیٹ میں چین کی بھاری سرمایہ کاری موجود ہے، جبکہ علیحدگی پسند گروپ بلوچستان میں چین کی سرمایہ کاری اور اثر و رسوخ سے بھی سخت نالہ ہے، کیونکہ ان کے بیانیے کے مطابق اس سے بلوچ عوام کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں چائنا کا بڑا انویسٹمنٹ ہے، چائنا کے اوپر بھی ایک لحاظ سے اٹیک تھا، پاکستان بلکہ چین کو بھی اٹیک ہے، چونکہ یہ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ چین جو ہے بلوچستان میں اپنا سرمایہ کاری کرے، اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھائے، کیونکہ ان کو یہ غلط تصور ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے اور ان کے جو حقوق ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔
ادھر دوسری جانب معاشی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کسی بھی ملک میں جاری معاشی سرگرمیوں کو جانچنے کے کئی پیمانوں میں سے ایک ہے، جس کی کارکردگی کوئی بھی سرمایہ کار سرمایہ لگانے سے قبل ضرور دیکھتا ہے۔ اقتصادی امور کے ماہر سمیع اللہ طارق کا کہنا ہے کہ اگرچہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا حجم دنیا کے دیگر بازار حصے سے کافی کم ہے، لیکن بہرحال دیگر قومی معیشتوں کی طرح پاکستان کی معیشت میں بھی اس کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ضرور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ پر حملے سے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے ساتھ ملکی برآمدات پر بھی منفی اثر پڑے گا۔
ایکسپورٹ کے فرنٹ پہ بہت دفعہ بائرز وغیرہ فیسلٹیز کو ایویلویٹ کرنے، وزٹ کرنے، پروڈکٹ کی کوالٹی وغیرہ دیکھنے کنٹری وزٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اگر اس ٹائم پہ خدا نہ خواستہ ٹائمنگ اگر ایسی ہو کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے اس ٹائم پہ، تو ظاہر ہے اس سے وہ آرڈر یا وہ فیسلٹی یا وہ پوری اسکیم جو ہے ریونیو کی وہ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ یہ پاکستان کو 12 سال پہلے بھی اس کے ساتھ جب ٹیررزم ہوئی تو اس وقت اس کا امپیکٹ کافی ہوا تھا، اور ایک بڑا ریزن شاید یہ ہے کہ ہم جو ایکسپورٹ کا بوم جو ریجن کا مکس تیار کر گئے، اس کا ایک ریزن شاید یہ ریزن جو ہے وہ ٹیررزم انسیڈنٹ جو پاکستان میں ہوئے وہ بھی تھے، لیکن
ایک جانب جہاں پاکستان میں گزشتہ چند سالوں کے دوران سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہونے کے ساتھ کاروبار کے لیے نسبتاً بہتر مواقع پیدا ہوئے ہیں، وہیں سیاسی اور معاشی امور پر نظر رکھنے والوں کی رائے ہے کہ بلوچستان میں سیاسی عمل کے ذریعے وہاں کے لوگوں کے احساس محرومی کو دور کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے، جس پر ماضی میں کوئی خاص توجہ نہ دی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس عمل کی ضرورت اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ پاکستانی شہری بیرونی طاقتوں اور دشمن ملک کی خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن اراکین اسمبلی کی جانب سے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کروائی گئی، جس میں گزشتہ جمعرات کو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ موجودہ اسمبلی میں یہ اپنی نوعیت کی واحد قرارداد ہے جس پر حکومتی اقدام کو واپس لینے کے لیے حکومتی اور اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہوئے اراکین نے دستخط کیے ہیں۔ دوسری طرف اس بے اختلاف کے اراکین اسمبلی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان۔
اس پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ 25 روپے کا اضافہ فی الفور واپس لیا جائے۔ اس اقدام سے مہنگائی کی بدترین لہر بپا ہوگی، جس سے عوام معاشی بدحالی سے دو چار ہوں گے اور ملکی صنعت و زراعت پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ گزشتہ ہفتے وزیراعظم کی منظوری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 25 روپے فی لیٹر تک اضافہ کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے رکن اسمبلی نور عالم خان کہتے ہیں کہ یہ عوامی مسئلہ ہے جس سے پاکستان کے غریب لوگ براہ راست متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اس قرارداد کو لانے میں بطور محرک دستخط کیے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت کم کی گئی تو پیٹرولیم مافیا نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کر دی اور انہیں بھی پشاور جیسے بڑے شہر میں پیٹرول نہیں مل رہا تھا۔
یہ غریب ملک ہے، اس میں غریب لوگ رہتے ہیں، تو اگر حکومت سے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں تھوڑا سا دوبارہ کر لیں اور یہ پیٹرول کی پرائس تھوڑا سا کم کر لیں تو یہ مہربانی ہوگی، کیونکہ اتنی مہنگائی اتنے مہنگی بھی نہیں ہوئی جتنی انہوں نے 25 روپے، یعنی ایک قسم سے آپ نے 5 سینٹ یعنی 25 سینٹ یا 30 سینٹ کوارٹر آپ نے महंगा कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा।
आम तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का निफाज हर माह की पहली तारीख से होता है, ताहम इस मरतबा नई कीमतों का इतलाक 27 जून रात 12 बजे से ही कर दिया गया, जिस पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि इस अमल से ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। ये सवाल जब वजीरे तवानाई उमर अयूब से किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर हम जून की आखिरी तारीख को पेट्रोल की कीमत में इजाफा करते तो जिस अंदाज से आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है, हमें पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा करना पड़ सकता था। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन तयशुदा कवायद और तरीकाकार के मुताबिक किया गया है और इस अमल में किसी किस्म की बेजाबतगी नहीं है। मंगल को हिजब इख्तलाफ की जमातों के अराकीन असेंबली ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज भी किया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान आबासी, पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर, मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ व दीगर रहनुमाओं ने इस एहतजाज की क्यादत की, जिसमें अराकीन असेंबली ने पेट्रोलियम की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। अली फुरकान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में एविएशन की सनत कोरोना वायरस और हादसे के बाद अब जारी डिग्री के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पाकिस्तान में डोमेस्टिक परवाजों पर किरायों में वाजे कमी कर दी है और अब कराची से इस्लामाबाद तक का यकतरफा किराया 12,000 कर दिया गया है। PIA के अलावा दीगर एयरलाइंस भी किराए कम कर रही है। इस्लामाबाद से आसिम अली राणा की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
पाकिस्तान में हवाबाजी की सनत इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। मुल्क भर में और दुनिया भर में जाने वाली परवाजों में कोरोना वायरस की वजह से कमी देखने में आई है। PIA की रोजाना 110 परवाजों की तादाद कम होकर 10 से 15 तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ कराची में होने वाले हादसे और इसके बाद पायलट्स के लाइसेंस स्कैंडल की वजह से भी PIA को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। PIA ने हालिया दिनों में अपने डोमेस्टिक किरायों में कमी की है और कम से कम किराया 12,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा मुतहदा अरब अमारात से आने वाले पाकिस्तानियों से जायद किराए के बारे में भी शदीद एतराजात किए जा रहे हैं, जिनमें मुसाफरों से कई गुना ज्यादा किराया वसूल किया गया। इस बारे में तर्जुमान PIA अब्दुल्ला कहते हैं कि किराए जायद वसूल करने में PIA नहीं बल्कि बाज एजेंट मुलविस थे।
अच्छा, उसके पर होता ये था कि पहले जो लोग एम्बेसी की लाइन में लगना शुरू हो गए। अच्छा, फिर उन्होंने ओपन कर दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है जी PIA के दफ्तर से आप चले जाए। PIA के दफ्तर खुला, दो लाइन है PIA के दफ्तर के सामने लगने शुरू हो गए। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे ना वो था लंबी लंबी लाइनें लगनी थी और वो वहां पे पुलिस वाले शुरू से आए, उन्होंने आके आपके दफ्तर बंद करा दिया क्योंकि लॉकडाउन में आप क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकते। जब वो बंद करा दिया तो हमने एजेंटों के लिए खोल दिया, एजेंटों ने ओवर चार्जिंग की। ठीक, अच्छा, अब सिनेरियो ये था कि ओवर चार्जिंग इस वजह से हो रही थी बिकॉज एजेंट्स ने टिकट्स होल्ड की नहीं होती थी और वो बेचते थे उस हिसाब से।
इस बारे में सीनियर एविएशन सहाफी तारिक अबुल हसन कहते हैं कि दुबई से आने वाली परवाजों में कई गुना ज्यादा किराया वसूल किया गया और इसमें दुबई में पाकिस्तानी सफारतखाना और PIA के बाज हुकाम भी मुलविस थे, लेकिन बाद में एजेंट्स ने भी इसमें माल कमाया। किराया कम होने के बारे में उन्होंने कहा कि ये कम से कम किराया है जो सिर्फ 15% मुसाफरों को दिया जाएगा, जैसे जैसे जहाज भरता जाएगा किराया ज्यादा होता जाएगा। उन्होंने कहा कि PIA के हालिया स्कैंडल ने पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया है।
जो किराए थे बुकिंग वगैरह ये सफारतखाने के थ्रू हुई सारी और टिकट भी नादरा के जरिए बेचे गए। उनका ये कहना है कि ये सारा प्रोसेस जो है वो जो गवर्नमेंट ने बनाया था उसी के थ्रू हुआ है, हमारा कोई हिस्सा नहीं है इसके अंदर। मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो लोगों का एतमाद शेक हुआ है।
पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री में पायलट्स के लाइसेंस के बाद लोगों में इस हवाले से एयरलाइंस पर अदम एतमाद पाया जाता है और बैरून मुल्क सफर के लिए ज्यादा मुसाफिर दीगर गैर मुल्की एयरलाइंस को तरजीह दे रहे हैं, जबकि बैरून ममालिक पाकिस्तानी पायलट्स भी मुश्किलात के शिकार हैं, जिनके लाइसेंस मशकूर करार पाने पर इन्हें काम से रोका जा रहा है। आसिम अली राणा, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्ट पर मबनी न्यूज शो पेश किया जा रहा है। پروگرام میں اگلی رپورٹ شامل کرتے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے طالبان کے نائب سربراہ ملا عبد الغنی برادر سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے. طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کے مطابق پیر کو ہونے والی گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں سال فروری میں طے پانے والے امن معاہدے پر پیش رفت, افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلا, تشدد کی کارروائیوں میں کمی, قیدیوں کی رہائی اور بین الافغان مذاکرات کے آغاز کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
امریکی وزیر خارجہ اور طالبان نائب سربراہ ملا برادر کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بعد طالبان ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ طالبان بین الافغان مذاکرات شروع کرنے کے بارے میں پرعزم ہیں, لیکن ان کے بقول طالبان قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کی وجہ سے بین الافغان مذاکرات میں بھی تاخیر ہو رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ اور طالبان کے نائب سربراہ کے درمیان پیر کو ہونے والی گفتگو ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں سال فروری میں دوحہ میں طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد ایک اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے, لیکن افغانستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا عمل مکمل نہ ہونے کی وجہ سے دوحہ معاہدے کے تحت بین الافغان مذاکرات کا عمل شروع نہیں ہو سکا ہے. ملا برادر نے امریکی وزیر خارجہ سے بات چیت کے دوران امریکی جیل میں قید حاجی بشیر کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے گوانتانامو بے میں باقی افغان قیدیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا.
اگرچہ امریکی وزیر خارجہ اور طالبان نائب سربراہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں کسی امریکی عہدیدار کا تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے, تاہم تجزیہ کاروں کے خیال میں
مائک پامپیو اور ملا برادر کے درمیان پیر کو ہونے والی گفتگو کے دوران امریکی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر طالبان پر تشدد کی کارروائیوں کو کم کرنے پر زور دیا ہوگا تاکہ بین الافغان مذاکرات کے لیے ماحول سازگار بنایا جا سکے. افغان امور کے تجزیہ کار طاہر خان کا کہنا ہے کہ امریکی حکام کو افغانستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش ہے. طاہر خان کے بقول اب ان واقعات کا نشانہ عام افغان شہری بھی بن رہے ہیں.
اگر تشدد کا معاملہ اسی طرح جاری رہا, قیدیوں کی پیش رفت نہ بھی ہو, تو پھر تو مائک پومپیو کو بھی تشویش ہوگی, پھر امریکیوں کو بھی تشویش ہوگی, کیونکہ وہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے, اور اگر امریکی مسلسل کمی کر رہے ہیں اپنے فوجیوں میں تو ان کے لیے تو ایک ایشو بنے گا, کیونکہ وہ لوگ پھر وہی کہیں گے کہ امریکیوں نے افغانستان کو اس طرح چھوڑ دیا جس طرح کہ ماضی میں روسیوں کے جانے کے بعد چھوڑ دیا. تو میرے خیال میں امریکی یہ بھی نہیں چاہیں گے, امریکی حکومت نظامیہ فرم کا, کہ دوبارہ افغانستان میں کوئی ان کے جانے کے بعد وہاں پر خلا ہو, وہاں پر تشدد ہو, وہاں پر دوبارہ خانہ جنگی والی صورتحال ہو.
طاہر خان نے مزید کہا کہ افغان حکومت بعض طالبان قیدیوں کو رہا کرنے پر تیار نظر نہیں آتی ہے جو سنگین حملوں میں ملوث رہے ہیں, لیکن دوسری طرف طالبان کا موقف ہے کہ وہ بین الافغان مذاکرات میں اسی صورت میں شریک ہوں گے جب ان کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان میں یورپی یونین کے مشنوں کے سربراہان سمیت یورپی یونین کے وفد نے افغانستان میں عید کے موقع پر اعلان کردہ فائر بندی کے بعد سے تشدد میں بڑے پیمانے پر ہونے والے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. مئی 2020 کے بعد سے افغانستان میں امن و امان کی صورتحال بہت حد تک خراب ہو گئی, اور یورپی یونین کاؤنسل کے وفد نے تشدد کی اس بڑھتی ہوئی سطح کو ناقابل قبول قرار دیا. ہلمند امن مارچ کے سربراہ اقبال خیبر نے کہا کہ لڑائی افغانستان کے تمام علاقوں میں پھیل چکی ہے. حکومتی نمائندے صدیقی کا کہنا ہے کہ طالبان کو افغانستان میں حملے فوری طور پر روکنے چاہیے. وہ فرانسیسی سفارت خانے کی طرف سے جاری ہونے والے ٹویٹ پر رد عمل کا اظہار کر رہے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ فرانسیسی حکومت اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی طرف سے 11 طالبان لیڈروں پر سفر کی پابندیوں کے استثناء کو قبول کرے گی تاکہ امن بات چیت کو ایک اور موقع دیا جائے. اسی دوران افغانستان کی قومی سیکیورٹی کاؤنسل کا کہنا ہے کہ طالبان نے 22 فروری کے بعد سے اوسطاً ہر روز 44 حملے کیے ہیں, اور ان حملوں میں 24 شہریوں کو ہلاک یا زخمی کر دیا گیا ہے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دو قبائلی اضلاع خیبر اور کرم میں کشیدہ حالات سے نمٹنے کے لیے حکومت نے قبائلی رہنماؤں کے ذریعے مذاکرات شروع کیے ہیں, تاہم ضلع خیبر کے تحصیل باڑہ میں نوجوان کے پولیس مقابلے میں ہلاکت کے بعد قبائلیوں کا احتجاج, اور کرم کے متحارب گروہوں میں مسلح تصادم جاری ہے. اس تصادم میں اب تک دونوں جانب سے 9 افراد ہلاک اور 40 کے لگ بھگ زخمی ہوئے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر میں نوجوان اسکول استاد کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے خلاف احتجاج، جبکہ افغانستان سے ملحقہ ضلع کرم میں دو متحارب گروپوں کے درمیان زمین کی ملکیت پر دیرینہ تنازع پر مسلح تصادم منگل کے روز تیسری روز بھی جاری رہا۔ ضلع کرم کے انتظامی عہدیداروں نے بتایا کہ تصادم میں مرنے والوں کی تعداد 9 جبکہ زخمیوں کی تعداد تقریباً 40 تک جا پہنچا ہے۔ پشاور کے نواحی علاقے متنئی میں پچھلے 22 جون کی رات کو انسداد دہشت گردی پولیس نے ایک کاروائی میں 4 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ سے تعلق رکھنے والا اسکول استاد عرفان اللہ بھی شامل تھا۔ عرفان اللہ کے لواحقین اور دیگر قبائلیوں نے انسداد دہشت گردی پولیس کے تمام الزامات کو مسترد کر کے پچھلے 23 جون سے احتجاج شروع کر دیا ہے، جو منگل کو 8ویں روز بھی جاری رہا۔ احتجاج میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن اور مقامی رہنما حصہ لے رہے ہیں۔ حکومت نے ایک روز قبل مظاہرین کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ جماعت اسلامی کے رہنما شاہ فیصل افریدی نے مذاکرات کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا،
اصل میں ہمارا یہ بنیادی مطالبہ تھا کہ یہ آدمی بے گناہ ہے، گورنمنٹ اس کی بے گناہی کا اعلان کر کے اس کی کمپنسیشن دے دے، تو وہ اس میں مختلف روڑے اٹکا رہے تھے۔ پروٹیسٹ جاری ہے جی، اور مذاکرات بھی جاری ہے۔
حکمران جماعت کے ممبر صوبائی اسمبلی شفیق شیر افریدی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔
ابھی بھی مذاکرات کمشنر آف پشاور میں جاری ہے، اور انشاءاللہ جو ڈیمانڈ ہے دھرنے والوں کی اسے بہت حد تک ایک یعنی کنکلوژن تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور انشاءاللہ پرامن طریقے سے اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔
مظاہرین نے منگل کے روز صوبائی اسمبلی کے سامنے بھی مظاہرہ کیا، جس سے کئی ایک ممبران اسمبلی نے خطاب کرتے ہوئے مظاہرین سے یکجہتی کا اظہار کیا اور حکومت سے ان کے مطالبات تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر ضلع کرم میں دو متحارب قبائلی گروپوں کے درمیان زمین کی ملکیت کے تنازع پر مسلح تصادم، جس میں اب تک 9 افراد ہلاک اور 40 کے لگ بھگ زخمی ہوئے ہیں، کو روکنے کے لیے حکومت نے کوششیں شروع کر دی ہے۔ ممبر قومی اسمبلی ساجد حسین توری کے سربراہی میں قبائلی رہنماؤں پر مشتمل جرگہ پریکین سے مذاکرات کر رہا ہے، جبکہ امن و امان قائم کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز کے دستے متاثرہ علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں مندر کی تعمیر کے خلاف درخواست پر سی ڈی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں سید پور کے علاقے میں پہلے سے ہی مندر موجود ہے، حکومت نے مسجد کے لیے فنڈ کا اعلان نہیں کیا اور مندر کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق نے مقامی وکیل چودھری تنویر اختر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد کے سیکٹر H9 میں مندر کی تعمیر کے لیے دی گئی زمین واپس لی جائے، ہندو مندر کی تعمیر کے لیے تعمیراتی فنڈز بھی واپس لیے جائیں۔ سید پور ولیج میں پہلے سے مندر موجود ہے، حکومت اس کی تزئین و آرائش کر سکتی تھی۔ H9 میں مندر کو دی گئی زمین اسلام آباد کے ماسٹر پلان کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ اسلام آباد کے ماسٹر پلان پر عمل درآمد کرایا جائے اور مندر کی تعمیر پر حکم امتناع جاری کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ H9 سیکٹر میں حکومت نے مسجد کے لیے تو فنڈ کا اعلان نہیں کیا، مندر کی تعمیر کے لیے فنڈ جاری کر دیے۔
ماسٹر پلان کے مطابق، سی ڈی اے بائی لاز کے مطابق اگر ان کا رائٹ بنتا ہے تو جاری رکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر رول ریگولیشن کہیں پہ بار کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو اس رول ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے اس کو روک دیا جائے۔ اس پہ پھر نوٹسز جاری ہوئے ہیں رسپونڈنٹس کو کہ آ کے اس چیز کو کلیریفائی کیا جائے کہ واقعی بائی لاز سی ڈی اے کے بائی لاز اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔
جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ سی ڈی اے بتائے کہ کیا H9 میں مندر اسلام آباد کے ماسٹر پلان کا حصہ ہے یا نہیں۔ اقلیتوں کے مکمل حقوق ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ عدالت نے مندر کی تعمیر فوری روکنے اور حکم امتناع کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اس معاملے پر رکن قومی اسمبلی رمیش لال کہتے ہیں کہ کسی بھی عبادت گاہ پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔
مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، یا مدرسہ ہو، یا مندر ہو، یا گرجا گھر ہو، یا گردوارا ہو، یہ اللہ کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہر بندے کی اپنی سوچ ہے۔
اس درخواست میں وزیر اعظم کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری، سیکرٹری وزارت مذہبی امور، سیکرٹری داخلہ، چیئرمین سی ڈی اے، چیئرمین سی ڈی اے بورڈ اور چیئرمین یونین کونسل H9 کو فریق بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو عموماً کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور گزشتہ سال پاکستان نے کرتارپور میں سکھوں کی عبادت گاہ کا بھی افتتاح کیا، لیکن بعض علاقوں میں بعض انتہا پسند عناصر کی طرف سے ماضی میں بعض حملے بھی کیے گئے ہیں۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے اسلام آباد.
بھارت نے چینی کمپنیوں کی 69 انٹرنیٹ ایپس پر اپنے ملک میں پابندی لگا دی ہے جس میں نوجوانوں میں مقبول ایپ ٹک ٹاک بھی شامل ہے. پیر کے روز عائد کی جانے والی پابندی کے متعلق بھارت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام سیکیورٹی خدشات کی بنا پر اٹھایا گیا. بھارت اور چین کے درمیان لداخ کے تنازع کے باعث تعلقات میں تناؤ بڑھا ہے. سرحد پر ہونے والی اس جھڑپ میں متعدد بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے. بھارت کی الیکٹرانک اور آئی ٹی کی وزارت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حاصل معلومات کی روشنی میں چین کی 69 ایپ بلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایپس ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھیں جو بھارت کی خود مختاری، سالمیت، دفاع، ریاست کی سیکیورٹی اور عوام کے مفاد کے منافی تھیں. ٹک ٹاک ایک مقبول ویڈیو ایپلیکیشن ہے جو ایک چینی کمپنی کی ملکیت ہے اور اس کی سب سے بڑی مارکیٹ بھارت ہے. تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اس پابندی پر کس طرح عمل درآمد ہوگا یا ایپ کمپنیوں سے یہ توقع رکھی جائے گی کہ وہ اس پر عمل کرائیں. پیر کی شام تک بھارت میں یہ ایپ گوگل کے پلے اسٹور اور ایپل ایپ پر ڈاؤن لوڈ کے لیے موجود تھی. یہ پابندیاں آبادی کے لحاظ سے دنیا کے دو سب سے بڑے ملکوں، جوہری طاقتوں اور بڑی معیشتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی نشاندہی کرتی ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان لداخ کی سرحد بندی پر اختلافات پائے جاتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اب آئیے کچھ عالمی خبریں پیش کرتے ہیں. چین نے امریکہ اور یورپی ملکوں کی شدید مخالفت کے باوجود ہانگ کانگ سے متعلق متنازع سیکیورٹی قانون منظور کر لیا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین کی پارلیمنٹ نے منگل کو ہانگ کانگ کے لیے سیکیورٹی قانون کی متفقہ طور پر منظوری دی ہے. کاشف آوان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے نئے سیکیورٹی قانون کا ڈرافٹ ابھی شائع ہونا باقی ہے. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چین کا سرکاری خبر رسا ادارہ منگل کو ہی نئے قانون کی بعض شکوں کو شائع کرے گا. چین کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ میں گزشتہ برس شروع ہونے والے پرتشدد احتجاج کے بعد سیکیورٹی قانون کی ضرورت پیش آئی ہے، جس کا مقصد دہشت گردی، بغاوت، علیحدگی پسندی اور غیر ملکی قوتوں کے ساتھ ملی بھگت جیسے اقدامات سے نمٹنا ہے. چین کی سرکاری نیوز ایجنسی نے رواں ماہ مسودہ قانون کی بعض شکیں جاری کی تھیں، جس کے مطابق ہانگ کانگ کے موجودہ قوانین کو ختم کرنا اور اس کی تشریح کا اختیار چین کی پارلیمنٹ کی ٹاپ کمیٹی کے پاس ہوگا. چین اور ہانگ کانگ کے حکام متواتر کہہ چکے ہیں کہ سیکیورٹی قانون مسائل پیدا کرنے والوں کے لیے ہے اور اس سے شہریوں کے حقوق، آزادی اور سرمایہ کاروں کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچے گا. چین کی جانب سے ہانگ کانگ میں نیشنل سیکیورٹی آفس کا قیام بھی متوقع ہے، جہاں سے شہری حکومت کی نگرانی، رہنمائی اور اس کی مدد جاری رکھی جائے گی. یاد رہے کہ ہانگ کانگ برطانیہ کی کالونی تھی، جسے 1997 میں ایک معاہدے کے تحت برطانیہ نے اسے چین کے حوالے کیا تھا. 1 جولائی کو ہانگ کانگ کی چین کو حوالگی کے 23 برس مکمل ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں چین مخالف دھڑوں کی جانب سے تقریبات کا اعلان کیا گیا ہے اور احتجاج بھی متوقع ہے. تاہم پولیس نے 1 جولائی کی تقریبات پر پابندی عائد کر دی ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 4,000 اہلکاروں کو اسٹینڈ بائی پر رکھا ہے. یہ واضح نہیں ہے کہ 1 جولائی کو مظاہرین پر نئے سیکیورٹی قانون کا اطلاق ہوگا یا نہیں. امریکہ اور برطانیہ سمیت مختلف ملکوں نے چین کے نئے سیکیورٹی قانون کی مخالفت کی ہے. برطانیہ نے کہا ہے کہ چین کی پارلیمنٹ سے منظور ہونے والا سیکیورٹی قانون عالمی قوانین اور دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے. برطانیہ کا مزید کہنا ہے کہ ہانگ کانگ سے متعلق معاہدہ 1 کنٹری 2 سسٹم فارمولا کے تحت ہانگ کانگ کو خود مختاری دیتا ہے. جاپان کی کابینہ کے سیکرٹری یوشی ہائٹ سوگا نے کہا ہے کہ چین کو ہانگ کانگ سے متعلق سیکیورٹی قانون کی منظوری پر مایوسی ہوگی. یورپین پارلیمنٹ نے رواں ماہ ہی ایک قرارداد منظور کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر چین نے ہانگ کانگ پر سیکیورٹی قانون نافذ کیا تو اس اقدام کو عالمی عدالت انصاف میں چیلنج کیا جائے گا. امریکہ نے اپنے قوانین کے تحت ہانگ کانگ کی خصوصی حیثیت ختم کرنا شروع کر دی ہے. واشنگٹن نے ہانگ کانگ کے لیے دفاعی پیداوار کی برآمد روک دی ہے اور ٹیکنالوجی کی مصنوعات تک رسائی محدود کر دی ہے. چین ہانگ کانگ سے متعلق مغربی ملکوں کی تنقید کی مخالفت کرتا آیا ہے اور اسے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتا ہے.
افغانستان کی وزارت صحت نے منگل کے روز ملک میں COVID-19 کے 279 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد افغانستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 31,517 ہو گئی. وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے 12 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 197 صحت یاب ہو گئے. افغانستان میں کرونا کی وبا شروع ہونے کے بعد اب تک اموات کی تعداد 745 ہے. اس کے ساتھ ساتھ نگران وزیر صحت نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ کابل میں ہسپتالوں میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے. ان میں وہ 2 ہسپتال بھی شامل ہیں جن میں COVID-19 کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے. امریکہ میں قومی باسکٹ بال کا سیزن آئندہ ماہ شروع ہونے والا ہے، تاہم باسکٹ بال کے دو اہم کھلاڑی دی آندرے جارڈن اور اسپینسر ڈنویڈی کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور توقع ہے کہ یہ دونوں کھلاڑی سیزن کے ابتدائی میچ نہیں کھیل پائیں گے۔ قومی باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے کمشنر ایڈم سلور نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا کہ این بی اے کے کل 302 کھلاڑیوں میں سے 16 کرونا وائرس سے متاثر ہیں۔ فلوریڈا امریکہ کی ان درجن بھر ریاستوں میں شامل ہے جہاں کرونا وائرس کے کیسز میں ڈرامائی انداز میں اضافہ دیکھا گیا۔ امریکہ میں مستند کیسز کی تعداد 25 لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور اس وائرس سے 1,26,000 اموات ہوئی ہیں۔ بہت سی ریاستوں میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں اٹھانے کے اقدامات پر نظر ثانی کی جا رہی ہے اور توقع ہے کہ ساحلی تفریح گاہیں، شراب خانے اور ریسٹورانوں پر پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی جائیں گی۔ بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے امریکی مرکز کی ایک کلیدی اہلکار ڈاکٹر این شچٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے مختلف علاقوں میں کرونا وائرس اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اسے روکنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسز میں اضافہ اس وبا کے مزید پھیلاؤ کا محض نقطۂ آغاز ہے اور نئے کیسز کی تصدیق اور مریضوں کو الگ کرنے کا عمل مناسب رفتار سے نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے لوگوں سے ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک اس وائرس کی ویکسین تیار نہیں کر لی جاتی، اس میں کمی کے کوئی امکانات نہیں۔ اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ میں COVID-19 کے تیزی سے پھیلنے کے باعث یورپی یونین کے رکن ممالک امریکیوں کے لیے یورپی ملکوں کے سفر پر پابندی عائد کر دیں گے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کا شکار لوگوں کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے اور اس کے خاتمے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادنان گیبریسس نے کہا کہ کرونا وائرس کی عالمگیر وبا خاتمے کے قریب نہیں اور اس کا عالمگیر سطح پر پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ پیر کے روز ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہیلتھ ایجنسی کو پہلی مرتبہ اس وائرس کی اطلاع ملنے کے 6 ماہ منگل کے روز پورے ہو جائیں گے۔ ان کے ادارے کو اطلاع ملی تھی کہ چین میں نمونیا کے غیر معمولی کیسز ہوئے ہیں، یہی کرونا وائرس کے آغاز کی پہلی علامت بھی تھی۔ 6 مہینے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ نیا وائرس عالمگیر وبا بن جائے گا۔ اس کے بعد سے عالمی ادارہ صحت نے شکار اور ہلاک ہونے والوں کا پورا ریکارڈ رکھا۔ اسی ریکارڈ کے مطابق اب تک پوری دنیا میں کرونا متاثرین کی تعداد 1 کروڑ سے زائد اور ہلاک شدگان کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ ٹیڈروس نے کہا کہ اکثر ملک یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کرونا وائرس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کس طرح کی منصوبہ بندی کریں، کیونکہ یہ زندگی کا نیا معمول بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے ملکوں نے اس پر بہت حد تک قابو پایا ہے اور پھیلنے کی رفتار سست کی ہے، مگر وہ اس کو مکمل طور سے مٹا نہیں سکے۔ کچھ ملکوں نے جب اپنی معیشت کو کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ وائرس کا پھیلاؤ بڑھ گیا۔ درجنوں ویکسین ابھی تجرباتی طور پر پہلے ہی مرحلے پر ہیں اور کچھ تجربات کے آخری مرحلے تک پہنچ چکی ہیں۔ اور آخر میں کھیلوں کی کچھ خبریں اسد صہیب کی زبانی۔
سری لنکا نے 2011 میں کھیلے گئے کرکٹ ورلڈ کپ فائنل کو بھارت کو فروخت کرنے کے الزامات کی مجرمانہ تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ سری لنکا کے سابق وزیر کھیل نے رواما دعویٰ کیا تھا کہ سری لنکا نے ورلڈ کپ فائنل بھارت کو فروخت کیا تھا اور بھارت کو جیت کی یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی۔ سری لنکا کی وزارت کھیل کے سیکرٹری کے ڈی ایس رون چندرا نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ ورلڈ کپ 2011 کے فائنل کے فکس ہونے سے متعلق تحقیقات کے سلسلے میں کرمنل انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں میں جرائم سے متعلق پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ایس آئی یو کو معاملے کی تحقیقات کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ان کے بقول ایس آئی یو ایک آزاد تحقیقاتی ادارہ ہے جو ہر پہلو سے معاملے کی تفتیش کرے گا۔ سری لنکا کے مقامی میڈیا کے مطابق 2011 ورلڈ کپ کے فائنل میچ کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب کرنے والے سابق چیف سلیکٹر اروندر ڈی سلوا کو تحقیقاتی ٹیم نے منگل کو طلب کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت نے ممبئی کے وانکھڈے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میچ میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ سری لنکن ٹیم کی فائنل میں شکست پر بعض کرکٹرز نے انگلیاں بھی اٹھائی تھیں۔ 1996 کے ورلڈ کپ کی فاتح سری لنکن ٹیم کی قیادت کرنے والے سابق کپتان ارجنا رناٹونگا نے بھی 2011 کے ورلڈ کپ فائنل کے نتیجے پر خدشات کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ سری لنکن ٹیم کی 2011 ورلڈ کپ میں قیادت کرنے والے کرکٹر کمار سنگاکارا نے میچ کے مشکوک نتائج کے الزامات کی نفی کی تھی۔ انہوں نے سابق وزیر کھیل کے الزامات پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ان کے پاس شواہد ہیں تو وہ اپنے دعووں کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کی متعلقہ کمیٹی کے سامنے رکھیں۔ یاد رہے کہ رواں ماہ ہی سری لنکن کرکٹ بورڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ آئی سی سی کرپشن الزامات پر 3 سابق کھلاڑیوں کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے، تاہم بورڈ نے ان کھلاڑیوں کے نام ظاہر نہیں کیے تھے۔ آئی سی سی قوانین کے تحت میچ فکسنگ مجرمانہ جرمانہ فیل ہے اور الزامات ثابت ہونے پر کھلاڑیوں کو $500,000 سے زائد کا جرمانہ اور 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ماضی میں بھی مختلف ٹیموں سے تعلق رکھنے والے کئی کھلاڑیوں کو میچ فکسنگ کے الزامات ثابت ہونے پر سزا ہو چکی ہے۔ ایسے نمایاں کرکٹرز میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر الدین اور پاکستان ٹیم کے سابق کپتان سلیم ملک ہیں جن پر تاحیات پابندی عائد کی گئی تھی۔ اسی طرح سزا پانے والے کرکٹرز میں سلمان بٹ، محمد آصف، محمد عامر، ناصر جمشید، سری سانت، محمد اشرف ال کے علاوہ دیگر شامل ہیں۔
خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد پروگرام میں شامل کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور خبروں کے بعد آئیے مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر پیر کے روز دہشت گرد حملہ ہوا جس میں دہشت گردوں سمیت متعدد لوگ مارے گئے۔ اس سے قبل بلوچستان میں دہشت گرد حملے ہوئے ہیں اور تقریباً سبھی حملوں کی ذمہ داری کا دعویٰ بلوچستان لبریشن آرمی یا بی ایل اے نے کیا ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے میری ٹائم اسٹڈی گروپ کے سلمان جاوید اور دہشت گردی کے امور کے ماہر ریٹائرڈ جنرل نعیم لودی سے گفتگو کی۔ جب سلمان جاوید سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی شروع ہوئی ہے تو انہوں نے کہا،
نہیں دوبارہ شروع ہونے کا تو اس میں میں بات نہیں کہوں گا، یہ آلریڈی ایک کنٹینیوٹی ہے ان تمام ایلیمنٹس کی جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپریشنز کے بعد سلیپنگ سیلز کے اندر کنورٹ ہو گئے تھے۔ اب وہ سلیپنگ سیلز جو ہیں وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور اس بار جو یونیک ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجس ایلیمنٹس کے بجائے، یعنی ٹی ٹی پی، القاعدہ یا آئیسس کے ایلیمنٹس کے بجائے، یہ جو ٹیررزم ہے یہ اب جو ہے وہ سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس جو ایتھنو نیشنلسٹ ہوتے ہیں ان کے تھرو جو ہے یہ ساری کاروائی کروائی جا رہی ہے۔ تو اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے ٹارگیٹس ہیں وہ بڑے پریسائز ہیں، دے آر ڈائریکٹڈ ٹوورڈز چائنیز انویسٹمنٹ، کیونکہ آج اسٹاک ایکسچینج پر بھی جو اٹیک کیا ہے انہوں نے کراچی پہ، وہ بھی انہوں نے اس میں اپنی پریس ریلیز میں بھی جو کی ہے بلوچستان لبریشن آرمی نے، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے اسے اٹیک اسی لیے کیا ہے کہ چائنا نے جو ہے وہ 40% اون کرتا ہے یس ایکس کو، یعنی کے سی کو، اس وجہ سے ہم چائنیز مفادات جہاں جہاں پہ بھی پاکستان میں ہیں ان پہ ضرور اٹیک کریں گے، اور اس کو وہ ظاہر ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے کہ وہ کیوں اس پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ کنٹینیوٹی ہے ان ایلیمنٹس کی جنہوں نے پہلے بھی چائنیز مفادات کو پاکستان میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور پاکستانی سیکورٹی فورسز کے اوپر بھی گائے بگائے وہ اٹیک کرتے رہے ہیں۔
ٹویٹر اکاؤنٹ تو سرفیس ہوا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بی ایل اے نے وہ حملہ کروایا ہے، تو وہ اکاؤنٹ جو تھا وہ پھر بعد میں ڈی ایکٹیو ہو گیا، یہ کیا کہانی ہے؟
یہ حقال میڈیا کا اکاؤنٹ تھا، اور بی ایل اے اس سے پہلے کافی اپنے جو ہے حملوں کا یا اپنی کاروائیوں کا یا اپنے معاملات کا جو نیریٹو بھی پوش کرتے ہیں اس سے وہ کرتی رہی ہے۔ اس دعوے کے بعد جیسے انہوں نے یہ دعویٰ کیا اس کے تھوڑے ہی دیر بعد یہ سسپینڈ ہو گیا، اور صرف حقال میڈیا کے اوپر نہیں بلکہ ان کے ٹیلی گرام اکاؤنٹس بھی ہیں، وہ تو ابھی تک ایکٹیویٹڈ ہیں، تو ٹیلی گرام اکاؤنٹس پہ بھی بی ایل اے نے چند ہی منٹ بعد اس کو کلیم کر دیا تھا، بلکہ انہوں نے وہ پکچر بھی جاری کر دی تھی ان چاروں کی جنہوں نے اٹیک کیا، وہ کسی وردی کے اندر بھی موجود ہیں، کسی علاقے میں موجود ہیں، بلکہ جو وہ نشانے کی پریکٹس کر رہے ہیں ان نشانوں کے اوپر انہوں نے عمران خان اور جنرل باجوہ کی تصاویر لگائی، تو یہ سب کچھ وہاں پہ موجود تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ جو سسپینڈ ہوا وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بہت شدید رپورٹنگ کیا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ٹیررزم کو ایک طرح سے بڑھاوا دینے والی بات تھی، اور ٹویٹر ظاہر ہے سوشل میڈیا اس طرح کے پلیٹ فارمز اس معاملے میں کافی سخت واقع ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ رپورٹنگ کے اوپر اس کو سسپینڈ کیا گیا۔ ابھی
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اس میں بیرونی قوتیں بھی انوالو ہیں؟
بالکل، اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں، بلکہ پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر جو اسپیشل ایڈوائزر ہیں محیط یوسف صاحب، جو کہ ایک طرح سے ڈیفیکٹو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی کہلاتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا اور بہت اسٹریٹ ٹویٹ کیا، اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے انڈیا کی طرف سے، اور اسٹیبلشڈ لنکس ہیں بٹوین بی ایل اے اینڈ انڈیا، और ये बात भी हमें पता है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने, यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने पीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर पाकिस्तान ये स्टैंस ले रहा है, उसको बैकअप करता है डोजियर्स के साथ और एविडेंस के साथ, तो डेफिनेटली अब ये एक नैरेटिव शिफ्ट जो है वो रीजन के अंदर आ सकता है। और अगर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की फिर बात होगी रीजन में, तो फिर पता चलेगा कि पड़ोसी ममालिक के अंदर से पाकिस्तान के अंदर कौन कौन टेररिज्म की कार्रवाइयों के अंदर मौजूद।
जनरल लईन साहब, आप टेररिज्म के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, खासी महारत है आपको, और पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज पे पीर क्रोज एक हमला हुआ, उससे पहले बलूचिस्तान में भी मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं, और ऐसा लगता है कि जो या तो स्लीपर सेल जो है फिर ऐसे ऐसे एक्टिवेट हो रहे हैं, या ये कि टेररिज्म वापस आ रही है, आप क्या कहेंगे, हो क्या रहा है? आप
ये बहुत खतरनाक हमला था और एक सिंबल पर हमला था। देखें ना, जीएचक्यू जैसे फौज का सिंबल है, ये स्टॉक एक्सचेंज जो है आपकी इकोनॉमी का सिंबल है, ऐसे प्रेसिडेंसी होती है, इस किस्म की चीजें होती है, तो मेरा ख्याल ये एक हमला था पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। और साथ ही आपको पता है बजट पास होना था, तो इनका आपस में नेक्सस भी हो सकता है।
आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में मजीद इस किस्म के अटैक्स देखेगा और इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट होगी?
जी, ये तो इसका इम्कान मौजूद है। उसकी दो वजूहत है, एक तो ये जो मैंने बात की है जिस सिचुएशन में भारत है, एक तरफ कश्मीर पे चाइना का दबाव है, दूसरी तरफ जो मुजाहमत वहां पर हो रही है हमीद पसंदों की तरफ से, वो भी इनको प्रॉब्लम में डाले हुए है, तीसरा वो पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ चाहता है, वो मतलब तीन तरफ से परेशानी में मुब्तला है, और इस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने लिए स्पेस और सांस पैदा करने के लिए वो इस किस्म की कार्रवाइयां और कर सकता है। तो ज्यादा दुरुस्त है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान को मजीद इस किस्म की चीजों का सामना करना पड़ सकता है।
जनरल नईम लोधी साहब, बहुत शुक्रिया। कमर अब्बास जाफरी, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
कराची स्टॉक एक्सचेंज पर किए गए इन हमलों के बारे में भारत ने अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए पाकिस्तान के वजीर खारजा के बयान को बेमानी करार दिया। सरकारी तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल के लिए भारत को मोड़ इल्जाम नहीं ठहरा सकता। पाकिस्तान के बरक्स भारत को दुनिया भर में होने वाले किसी भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत करने में कोई हिचकिचाहट नहीं, चाहे ऐसा पाकिस्तान ही में क्यों न हुआ हो। और इत्तलात के मुताबिक अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है, और उन्होंने दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों के खानदानों, पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताजियत का इजहार भी किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा आराई जारी है। इसी तनाजुर में एक तजियाती रिपोर्ट तैयार की है नफीसा हूद भाई ने, जो इस वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं।
जमेरात को अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने बयान जारी किया कि अमरीका जर्मनी से फौजें निकालेगा ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। हालांकि भारत चीन का लद्दाख में एक सरहदी तनाजा चल रहा है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस वक्त मुश्किल नजर आता है कि अमरीका अपनी फौजें उस खत्ते में तैनात करे। इस मौजू पर सुनिए जिनलिन यूनिवर्सिटी चीन में कानून के तालिब इल्म फयाज मस्तोई और शिकागो यूनिवर्सिटी में बैनुल अख्वामी तिजारत पर प्रोफेसर डॉक्टर जफर बुखारी के साथ बातचीत। डॉक्टर बुखारी, अब जब लद्दाख में चीन नजर आ रहा है भारत का मुकाबला करते हुए, तो आपके ख्याल में अमरीका के लिए ये जरूरत किस हद तक है कि चीन का वहाँ मुकाबला किया जाए?
देखिए, प्रॉपर लद्दाख में तो मैं नहीं समझता कि अमेरिकन फोर्सेस वहां पर जाएंगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो अमेरिका में जिस तरीके से इन्होंने अपना माइंडसेट बनाया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो यही बनाया है कि अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को वहां से विड्रॉ करें। जहां तक ताल्लुक है लद्दाख का, तो लद्दाख के अंदर तो वहां पे चाइना का मुकाबला जो है वो इंडियन फोर्सेज के साथ ही रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि साउथ चाइना सी में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चाइना की जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके ऊपर अगर कोई बैरियर्स लगाने हुए, तो वहां पर हो सकता है कि ये अपनी नेवल फोर्सेस को वहां पर यूज करें। लेकिन वो भी उस वक्त भी इतना ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन होगी इनके लिए भी, और उसकी वजह जो है वो जहां पर एक मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसकी एक बिजनेस की बड़ी स्ट्रांग रीजन है इसमें। और किसी भी कंट्री को चाइना को रिप्लेस करना इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वुड बी वेरी डिफिकल्ट। अमेरिका का जो ये एक स्ट्रेटजी रहेगी इसके अंदर, ये जहां पर पॉलिटिकल रहेगी
وہاں پر اکنامک ریئلٹی بھی رہے گی.
اس وقت چین چلتے ہیں اور جہاں سے ہمیں فیاض مستوئی نے جوائن کیا ہے. فیاض, سیٹلائٹ امیجز سے پتہ چلا ہے کہ چین نے لداخ کے قریب اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کیا ہے. چین کے اندر اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
جی, یہ ابھی جو ریسنٹلی امریکن سیٹلائٹ میکسار کے تھرو فوٹیجز آئے ہیں کہ وہاں پہ بیسز بنائے جا رہے ہیں چینی آرمی کی طرف سے, یا وہاں پہ بنکر بنائے جا رہے ہیں, بڑی ہیوی جو ہے وہاں پہ کوئی برجز بنائے جا رہے ہیں. تو بظاہر لگتا ایسے ہے کہ چائنا بہت وہاں پہ اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے.
ڈاکٹر ظفر, بھارت کے اندر اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے 20 سولجرز چین کے ہاتھوں ہلاک ہوئے. چین نے ابھی تک بتایا نہیں ہے کہ ان کے کتنے سولجرز ہلاک ہوئے ہیں, لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس وقت بھارت اور چین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آپس میں تجارت کریں, آپ کے خیال میں یہ کس حد تک بھارت کے ہاتھ کو باندھ دے گا لداخ میں؟
انڈیا کو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس وقت وہ یہ کہ چائنا نے جیسے انڈیا کو آفر کیا 2015 میں اور دین 2017 میں, دونوں دفعہ پریزیڈنٹ شی نے انڈیا سے یہ کہا تھا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ چونکہ ہم ایک انٹرنیشنل ٹریڈ راؤٹ ڈیولپ کر رہے ہیں سی پیک, تو آپ بھی سی پیک کو جوائن کر لیں اور ہم تینوں مل کے, انڈیا, پاکستان اور چائنا مل کے ہم اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو جو چائنا کا جو بیسک پرپز تھا وہ یہی تھا کہ چائنا کو جو بیسٹ راؤٹ ملتا ہے وہ واقعی پاکستان سے ہو کے ملتا ہے, جو کہ چائنا کے لیے نہ صرف سینٹرل ایشیا اوپن کرتا ہے بلکہ سیدھا جا کے وہ گوادر کے تھرو پورا ایسٹ افریقہ اور پورا مڈل ایسٹ کی مارکیٹ ان کو کیپچر کرتی ہے. اور اس وقت یہ تھا کہ اس وقت انڈیا نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا.
فیاض مستوئی, آپ لا کے طالب علم ہیں, جب برطانیہ اس خطے سے نکلا تھا تو جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے وہ بھارت اور چین کے بیچ میں, وہ بالکل ایک پکی لکیر نہیں تھی. اس کو کس حد تک آپ کے خیال میں چین استعمال کرے گا تاکہ اس خطے پہ اپنے قدم جمائے؟
یہ شملہ معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ جو ہے سائن بھی ہوا تھا ایگریمنٹ, دستاویز بارڈر, اس کے لیے بھی چین کہہ رہا ہے کہ اس پہ میں نے دستخط نہیں کیے تھے, تبت نے اس پہ دستخط کیے تھے. جو ڈاکیومنٹ صرف دستاویزات کی صورت میں تھے, بارڈر جو ہے اس کو زمین پہ اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا گیا تھا کہ یہ چین کا جو ہے بارڈر ہوگا, یہ بھارت کا بارڈر ہوگا, اس کی وجہ سے یہ ڈسپیوٹس چل رہے ہیں. 1834 سے پہلے جو ہے تبت کے لوکل حکمران ہوتے تھے جو اس پہ حکمرانی کرتے تھے. 1834 کے بعد یہ جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ مل گیا. اس کے بعد یہ 1947-48 پہ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تینوں ملک اس پہ حق جما رہے ہیں, لیکن یہ حصہ کبھی بھی بھارت کے ساتھ نہیں رہا.
ڈاکٹر ظفر, جس طرح سے مودی نے پورا سلسلہ شروع کیا تھا پچھلے سال سے, جس میں آرٹیکل 370 کو ریپیل کیا گیا اور اس کے بعد لداخ کو وفاق کے کنٹرول میں لے آئے, اب آپ کے خیال میں چین جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ سے بھارت کے اندر کیا مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اور بھارت کا کیا آپ اس میں رد عمل دیکھتے ہیں؟
انڈیا اس لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے کہ انڈیا نے آلریڈی جو تھا یو این کے جو ریزولوشنز تھے ان کو ڈیفائی کرتے ہوئے انہوں نے لداخ کو اور کشمیر کو جب انہوں نے مرج کیا یونین ٹیریٹری میں, تو الٹیمیٹلی اب انڈیا کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں رہی ہے کہ وہ یونائٹیڈ نیشنز میں جا کے چائنیز اگریشن کے اوپر بات بھی کر سکے. اس کے پیچھے جو بیسک پرپز جو چائنا کا تھا لداخ میں ایڈوانس کرنے کا, وہ انہوں نے اچیو کر لیا ہے. انہوں نے وہ تمام راستے بلاک کر دیے ہیں جہاں سے کہ انڈیا گلگت بلتستان پہ جا کے کسی قسم کی بھی کاروائی کر کے اس روڈ کو نقصان پہنچا سکتا تھا. تو چائنا کو بیسیکلی اپنا وہ بزنس راؤٹ جو تھا وہ انہیں کلیئر کرنا تھا, اور اس میں پاکستان ایک الٹیمیٹ بینیفیشری بن جاتا ہے.
فیاض, چین نے پاکستان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے مراد دی ہیں, جس میں بہت زیادہ طالب علم ہیں پاکستانی جو اس وقت چین میں پڑھ رہے ہیں, آپ ان میں سے ایک ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چین کس قسم کی کوششیں کر رہا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ ساتھ چلے؟
بہت ساری کوششیں چین کی طرف سے کی گئی ہیں, جیسے کہ بہت زیادہ طالب علموں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ 34,000 سے زیادہ طالب علم ہیں پاکستان سے جو ہیں, اور ان کے علاوہ جتنی انویسٹمنٹ کی گئی ہے چائنا کی طرف سے پاکستان میں, یہ سی پیک کو ہی دیکھ لیں تو $60 بلین سے اب وہ جو ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے. تو یہ جتنے بھی کنفلکٹس چل رہے ہیں چاہے بھارت کا ہو یا چاہے امریکہ کا ہو, تو اس کے نتیجے میں نظر یہی آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ چین کا ساتھ دے گا.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے چین سے اور جن لن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لا میں فیاض مستوئی, اور یہاں شکاگو میں انٹرنیشنل پروفیسر آف مارکیٹنگ اینڈ بزنس ریلیشنز ڈاکٹر ظفر بخاری.
رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہی تھیں نفیسہ ہود بھائی. امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی یعنی یوسف تمام ممالک میں مذہبی آزادی کے حقوق کو یکساں طور پر یقینی بنانے کا خواہش مند ہے. وہ ایسے ممالک کو جہاں اقلیتوں کی مذہبی آزادی کو خطرہ لاحق ہو حکومتوں کو جواب دہ ٹھہراتا ہے. یوسف کے کمشنر نوری ترکیل کی وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان سے گفتگو پیش خدمت ہے.
آپ کے ادارے کی جانب سے منفی درجہ بندی دیے جانے کے رد عمل میں ممالک عام طور پر امریکہ کو اس بارے میں حاصل اخلاقی جواز پر سوال اٹھاتے ہیں. یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ امریکہ کو کیا اختیار ہے کہ وہ دوسروں پر سوال اٹھائے.
No country is perfect when it comes to religious.
جب مذہبی آزادی کی بات ہو تو کوئی بھی ملک پرفیکٹ نہیں ہے. ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ خود ہمارے سمیت ہر ملک کے مسائل ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ممالک میں جنہیں خلاف ورزی پر نامزد کیا گیا ہے یا جن پر عوامی سطح پر تنقید کی گئی ہے, ان میں سے اس قسم کا طریقہ کار موجود نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہمارے شہریوں کو مہیا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں بہت متحرک سول سوسائٹی ہے, ہمارے پاس بہت فعال اور منصفانہ عدالتی نظام ہے, ہمارے پاس نہایت ہی فعال کانگریس ہے جو کسی بھی شہری کی سنوائی کے لیے دروازے کھول سکتی ہے جو اپنی شکایت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, اور موجودہ انتظامیہ کی کچھ پالیسیز کو امریکی قومی کردار سے الگ کر کے دیکھنا ہوگا.
اقلیتوں کی مذہبی آزادی کے خلاف ورزی کے معاملے میں ہندوستان اور پاکستان دونوں یوسف کی خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں ہیں. تو امریکہ کے پاس وہ کون سے طریقے ہیں کہ وہ ان ممالک کے طریقے درست کر سکے؟
ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ملک اس فہرست میں شامل ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے مذہب اور اس خدا کی پرستش کی آزادی ہو جسے وہ مانتے ہیں. کمیشن کا ایک اہم کام حکومتوں کی نشاندہی کرنا ہے. پاکستان کئی سالوں سے عوامی سطح پر زیر بحث رہا ہے. ہندوستان ایک علاقائی طاقت ہونے کے باعث اور اس لیے بھی کہ اس کے امریکہ سے قریبی تعلقات ہیں ہمارے لیے باعث تشویش ہے, اور اس کا یہ راستہ چننا بہت سارے امریکیوں کے لیے پریشان کن ہے. ہم چاہیں گے کہ صدر ٹرمپ اپنے دوست وزیر اعظم مودی کو قائل کریں کہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے اسے پلٹ دیں, اور خاص طور پر شہریت کے قانون کو جس کے تحت مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کی نسبت مختلف سلوک ہوتا ہے.
اب قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے اپنی نئی کتاب میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسٹر جی نے جنجانگ میں چین کے کیمپوں کا دفاع کیا تو ٹرمپ نے کہا کہ انہیں تعمیر جاری رکھنی چاہیے. صدر ٹرمپ بولٹن کی کتاب کو جھوٹ اور من گھڑت قرار دے چکے ہیں. اس تناظر میں یوسف کی ایغور کاز کے لیے کی جانے والی کوششوں کے پس منظر میں دنیا اور خاص طور پر چین کو کیا پیغام ملتا ہے؟
یہ ایک اسکینڈل ہے. تفصیلات میں جائے بغیر میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک الزام ہے. ہم نے پہلے ہی پچھلے 2 سالوں میں امریکی حکومت کو کچھ اہم اقدامات کرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے خیال میں صدر کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اس مسئلے پر آواز مزید بلند کریں. اس سے قطع نظر انہیں چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں عوامی سطح پر بات کریں, اور فوری طور پر UHRP ایکٹ کو نافذ کرنا چاہیے, اور ان چینی عہدیداروں پر اسے لاگو کرنا چاہیے جو ایغور, دیگر مسلمانوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق پامال کرنے کے ذمہ دار ہیں. یہ قانون امریکی صدر کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ عالمی میگنیٹس کی ایکٹ کے تحت پابندیاں لگائیں. یہ ایک طاقتور پیغام بھیجے گا, یہ کہانی کو ٹھیک کر دے گا.
آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟
میں دنیا کو خبردار کرنا چاہوں گا کہ چین کی حکومت نہ صرف ایغور لوگوں پر غیر انسانی پالیسیاں نافذ کر رہی ہے جیسے ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی وغیرہ, بلکہ وہ اپنے روایتی حلیفوں میں بھی اس طریقے کار کو پھیلا رہی ہے.
بھارت نے کرونا کے مریضوں کے لیے انوکھے بستر تیار کیے ہیں. تفصیل بتاتے ہیں وقار محمد خان.
بھارت میں ایک جانب جہاں کرونا وائرس کے باعث عائد پابندیوں اور بندشوں میں نرمی کی جا رہی ہے تو دوسری جانب تیزی سے بڑھتے کیسز سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے فوری اور ہنگامی بنیادوں پر اسپتال قائم کرنے کی غرض سے گتے کے بنے ہوئے بستر تیار کیے جا رہے ہیں۔ گتے سے بنائے جانے والے بیڈس کی خصوصی طور پر کیمیکل سے کوٹنگ بھی کی جا رہی ہے تاکہ یہ بیڈ پانی سے خراب نہ ہو۔ گتے سے بنائے گئے یہ بیڈ 300 کلو تک وزن برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بیڈ ڈیزائن کرنے والے وکرم دھون کا کہنا ہے کہ ان بیڈز کا وزن انتہائی کم ہے، اسے ایک شخص بآسانی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے۔ وکرم دھون راجستھان کے بھیواڑی شہر میں قائم اپنے کارخانے میں بڑے پیمانے پر یہ بیڈز تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کے بقول یہ بیڈز گتے کے مختلف حصوں کو جوڑ کر چند منٹ میں بنائے جا سکتے ہیں، جبکہ یہ کافی پائیدار اور کم وزن کے بھی ہیں۔ بھارت میں اب تک کرونا وائرس کے 5,66,000 سے زائد کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ حکام نے 17,000 کے قریب ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ بھارت کیسز کے لحاظ سے دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں 26 لاکھ، برازیل میں 13 لاکھ، جبکہ روس میں 6 لاکھ متاثرہ مریض موجود ہیں۔ نئی دہلی کی ریاستی حکومت کی جانب سے شہر کے مضافات میں 10,000 بستروں پر مشتمل عارضی اسپتال بنایا جا رہا ہے۔ اس اسپتال میں صرف کورونا وائرس کے مریضوں کو رکھا جائے گا۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے